أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ سورة النساء اور مدنی سورة ہے، 177 آیات پر مشتمل ہے اور 24 رکوع ہے. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں چوتھی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 92 ہے. سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورت میں فاتحہ کے اندر جو انعام یافتگان کا تذکرہ ہوا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان منعومین اور انعام یافتگان لوگوں کے بیان میں ہے. اہل لکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور اپنے اندر رباط پیدا کرو، جس کا مطلب ہے کہ جڑ جاؤ اللہ سے، ڈرو اور کامیاب ہو. یہاں ایک کلام کی ضرورت ہے اور اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. وہ یہ کہ رباط کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، فذالکم الرباط، اور دوسرا یہ کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، جنگی گھوڑے والا ہتھیار مہیا کرنا، یہ بھی رباط ہے. اب ان دو باتوں کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ حافظ ابن القیم نے اپنی تفسیر التفسیر القیم میں اس کا ربط پیدا کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح دل بادشاہ ہے اور وساوس اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، معاصی خطیات ذنوب اس کو کمزور کرتے ہیں، اور اس کا علاج نماز ہے اور نمازوں کا انتظار ہے، فذالکم الرباط. جس طرح ایک ملک کی سلطنت، ایک ملک کا دارالخلافہ اور بادشاہت کے تحفظ کے لیے سرحدات کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے جنگی تیاری کو بھی رباط کہا اور انتظار صلاۃ کو بھی رباط کہا. یہ سورت سورت نساء مصدر ہے تعمیم سے، یا ایها الناس، منقول ہے تفسیروں میں کہ یا ایها الذین آمنوا سے مدنی ہے اور یا ایها الناس سے مکی ہے، لیکن یہ قاعدہ اکثریت ہو سکتا ہے، کلیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے اور یا خطاب یا ایها الناس سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدائی آیات نکاح کے موقع پر خطبے میں بھی پڑھتے تھے. چونکہ گزشتہ سورت میں، سورت بقرہ میں، یا ایها الناس اعبدوا ربکم دعوی سورت تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دعوی سورت تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دعوی سورت تھا، اور لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آخری رکوع دعوی سورة تفصیل. آل عمران کے اندر یہ انتہائی تکرار کے ساتھ ذکر ہوا اور متعدد مقامات پر دعوی سورة آ گیا. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الى آخر السورة. خدا کی وحدت فردت عبادت مخلصہ کا تذکار آل عمران کے اندر بکثرت ہوا ہے. چنانچہ اس سورت کو آغاز سے اسی دعوے پر مشتمل کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو رب سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، اس کی رضا و خوشنودی کے اسباب اپناؤ. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، حضرت آدم سے. وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس میں سے اس کی بیوی کو. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یستوحشو، روح المعانی میں ہے، تو آپ سو رہے تھے بائیں کروٹ پر ہوئے تو ایک خاتون جدا ہوئی. چونکہ یہ تکوینیات ہے اور اس میں تفصیلات علماء نے پسند نہیں کیے. حدیث میں ہے کہ انا خلقت من ذل الایسر، خاتون جو ہے بائیں پسلی سے پیدا ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بتیرے اور عورت بھی، عورتیں بھی. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، اور خاص کر رشتے و ناتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. یہاں حکمت خلقت پر شیخ رشید علی رضا مصری نے المنار کے اندر کچھ کلام کیا ہے، اور معاشرے کے وہ کمزور افراد جیسے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی تفصیل بھی اس صورت میں ہے. اور پھر اس مناسبت سے توریث ذکر فرمائی، مسئلہ وراثت. وراثت میں تین طبقے ہوتے ہیں، اول اصحاب السہام ہیں، وہ بارہ ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے، دوسرے عصبات ہیں وہ آٹھ ہیں، اور اس کے بعد ذوی الارحام ہے. اس کے بعد معاشرتی گناہوں پر سخت تنبیہ ہے، اور تحریم و تحلیل کے مسائل بالتفصیل ہے، کس عورت سے نکاح جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے اس کی بھی تفصیل آ گئی ہے، حلال تجارت اور ناجائز تجارت کی بھی تفصیل کر دی گئی ہے. تجارت اور دنیا کے کسب اور معاش میں الجھ کر کہیں عبادت بھول نہ جاؤ، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خاص عبادت کرو، شرک بھی نہ کرنا. اور پھر حقوق جار اور حقوق پڑوس اور سب بیان فرمائے. اسی طرح تاکید کی گئی کہ انفاق کیا کرے، برے لوگ ہیں جو خود بھی خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے. يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکار کیا جو بہت ہی مہمان نواز تھے. کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی کھانے والا ساتھ نہ ہو تو حضرت انتظار فرماتے تھے، قرآن کریم میں کہ تین چار مہمانوں کے لیے پورا بچڑا کاٹا تھا. تو اچھے لوگوں کی اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرو اور برائیوں سے بچ کے رہو. باقی تفصیل توریث کی مستقل ایک عنوان ہے جس کو علم الفرائض کہتے ہیں. فرائض فریضہ کی جمع فریضہ تم من اللہ سے مقررہ کو کہتے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کا حصہ ہے جو چھوڑ مرے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا, یہ حصہ مقرر ہے. یعنی یہ حصہ عورتوں کو دینا بھی فرض ہے. جو عورتوں کا حصہ نہیں دیتے اللہ کے ہاں مجرم ہے. انگریزوں نے ایک ناکارا قانون بنایا تھا کہ مسلمانوں کو پختونوں کو کہا کہ تمہاری بیٹی اور بہن تم سے پوچھے بغیر شادی کر لیتی, کیونکہ پشتوں میں مٹیزا ڈیر لوے عیب خبر تھا, تھوڑا خاندان دا پارا بھی عزتی سرگی ٹیٹی شی پوزے پریکڑے شی گرے کلے شی اخلاق ڈیر خپشی. تو یہ اپنی مرضی کی شادی کر کے پھر تمہارے مقابلے میں عدالت میں کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ دے دو. تو اگر تم مل کر کے یہ کہو نا کہ ہم اس کا حصہ نہیں دینا چاہتے تو جمہوریت سے قانون بن جائے گا. دیکھ پختون سادہ لوگ ہیں, خاص کر وڈیرے اور خوانین بے علم اور بے حکمت. انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور اس قانون کا نام رکھا شریعت بل. آپ اندازہ لگائے کلم کل شریعت کی بغاوت اعانت. چنانچہ اس شریعت بل کو پھر مختلف مواقع پر مشتہر کیا جا رہا تھا کہ سب لوگوں کے علم میں ہو کوئی اس کے خلاف نہ کرے. یہ وہ زمانہ تھا کہ استاد اکبر میرے شیخ اور علم اور فضل اور احترام اور تقدس کے پیکر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کے دور حدیث میں ہر کتاب میں اول آ کر واپس آ گئے. یہ دستور تھا انگریزوں کا کہ نئے مولوی کو پکڑ دیتے. نئے مولوی میں دو تین باتیں ہوتی, ایک تو نا تجربہ کار ہوتا ہے جسے پہلے فتوی دے دیا گھروں میں جمعہ پڑے, اب فتوی آ گیا کہ نہیں بابا جب جمعہ کے شرائط موجود نہ ہو تو گھروں پہ کوئی جمعہ پڑتا ہے؟ 1400 سال اسلامی تاریخ سے آپ اتنے غافل ہیں اور نام کتنا بڑا رکھا ہے, کوئی نہیں پکندو کی ناراضی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے, اس کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ذریعہ معاش ہو. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وجاہت پیدا کرتا ہے شہرت. چنانچہ ایسا ہے کہ اجلاس ہوا غالباً زیارت کا قاسم میں ہوا, اور اس علاقے کے جو سب سے معتبر ہستی تھی میر جانے جانان, اس کو شیخ جانان بھی کہتے تھے, وہ اس کے صدر صدور تھے. پیر صاحبان اور سلسلوں کے لوگ یہ تو ویسے بھی حکومت نواز ہوتے ہیں, پیر دیول اور پیر جھنڈا فلان ڈانگا بانگا. مولانا لطف اللہ صاحب کو مدعو کیا گیا کیونکہ آپ کا بھی زیارت کا قاسب سے کچھ تعلق تھا اور ویسے بھی مشہور گرانہ تھا. آپ نے اس وقت جو تقریر کی ہے وہ عجیب و غریب تقریر تھی. آپ نے خواتین کے حقوق اور حصوں پر آیات پڑھی اور فرمایا کہ عورتوں کا حصہ دینا قرآن کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے, اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ گناہگار ہوگا. اور جن کو یہ پتا ہو کہ قرآن میں یہ موجود ہے اور پھر بھی انہوں نے دستخط کیے یا اس بل پر رضامندی کیے, وہ سب کے سب جو ہے نا دوبارہ نکاح اور ایمان کا تجدید کر لیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے پیر صاحب میر جانان یا شیخ جانان, وہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں نے علماء بہت دیکھے, ایسا غیرتی نر بہادر جری میں نے نہیں دیکھا. تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دیے. ہمارا لطف اللہ سے کہا کہ کہو آپ میں نے کوئی قبول ہے. یوں حضرت مولانا ہدایت اللہ کی والدہ حضرت کبھی کبھی ہنستے تھے, فرماتے تھے میں منہ پر تقریر خزی گٹ لی. وقت پر مسئلہ بیان کرنا اور صحیح بیان کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو توریس کے مسئلے کے بعد بھی بعض مہمات ایسے تھے جیسے گناہ کر لے مرد اور عورت, یا گناہ کر لے دو مرد آپس میں, ان کی سزا کا بھی کچھ تذکرہ ہوا ہے, اور آگے نکاح اور نکاح کے آداب کا تذکرہ ہے, تجارات کے تذکرے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی راضی اور خوشی سے آپس میں لین دین کیا کرو. جب یہ تقریباً 16 مسائل مکمل ہو گئے تو آیت نمبر 58 سے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اپنے اہل کو ادا کرو. یعنی حقوق کا لحاظ بھی کرو اور امانت داری کے ساتھ ادائیگی کرو. اس ترجمے اور تفسیر کو واضح کرنے کے لیے مجھے قدر تفصیل کرنی ہے. مثلا پیغمبر مرسل جب بیمار ہو گئے اور اندازہ ہوا کہ شاید ارتحال آخرت قریب ہے, تو آپ کا چچا موجود تھا عباس, آپ نے کہا العم سن والاب, چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ کا داماد اور آپ کا سپہ سالار علی موجود تھا, لیکن جب نماز کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیوم بن ناس, ابو بکر کو کہو نماز پڑھا لے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور جب پیغمبر کے وصال پر مہاجرین و انصار میں بمقتضائے بشریت تھوڑی سی لیدے پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو ابو بکر کو امامت کے لیے آگے کیا ہے اس کا کوئی خلاف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اس کے ہوتے ہوئے خلیفہ کیسے بنے گا؟ سب متفق ہو گئے. علی موجود نہیں تھے, فاطمہ بھی بہت بیمار تھی, وہ بعد میں آئے اور انہوں نے بخاری شریف میں ہے تقریر کی اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے. حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے تھے, الحمدللہ بیعت کبھی متقدم ہوتی ہے کبھی متاخر ہوتی ہے, آخر کار عاقبت الامر بیعت مکمل ہو چکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ارتحال کا وقت آیا تو صحابہ نے درخواست کی کہ آپ کسی کو مقرر کریں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا. الملل والنحل میں بھی ہے, تفسیر ابن کثیر سورۃ الشعراء کے آخری آیت کی تفسیر میں کہ ایک شخص آیا اور اس نے ابو بکر کو کہا یہ کس کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا, کیونکہ عمر تو اشد فی امر اللہ ہے. آپ نے کہا لو سئلت عنہ یوم القیامہ لأقولن ولیت بعدی خیر الرجال, اگر یہ سوال مجھ سے میدان حشر میں ہوا میں کہوں گا میں نے اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو خلیفہ منتخب کیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن مجتبی شام کے مسلمانوں کے ہاں معاویہ، یہ سب کے سب امانات اور دیانات کی ادائیگی کے ساتھ تقررات ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے اس میں خیر ڈالی. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، ایک ابن القاسم اور ایک ابن الحکم. ابن الحکم بہت مالدار تھا، خرچہ کرتا تھا، لیکن ابن القاسم عالم بڑا تھا، تو امام مالک نے ان کا تقرر کروا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ گھر سے قدر غریب تھے، خرچے ورچے بہت زیادہ تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا جو حضرت پر بہت خرچ کرتا تھا، لیکن جب امام شافعی کے ارتحال کا وقت آیا تو انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم مزنی کا انتخاب کیا، خال الطحاوی، لأنه كان أعلم وأفقه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام ملکہ دیا ہے کہ آپ کے تمام شاگرد فضیلت علم سے آراستہ تھے، خاص کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ظفر وغیرہ. تو امام ابو یوسف بیمار تھے، امام ابو حنیفہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت امام ابو یوسف کی طبیعت زیادہ خراب تھی، آپ نے فرمایا میں تو اپنے بعد آپ کو بٹھانا چاہتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرے سامنے ہی سفر کر رہے ہیں. خدا کا کرنا تھا، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ کی برکت اقدام تھی کہ کچھ دیر بعد امام ابو یوسف کو باقاعدہ افاقہ ہوا. لوگوں نے بتایا کہ استاد امام اعظم ابو حنیفہ آئے تھے. کہا اچھا، کیا کہا؟ کہا یہ کہا. کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علوم میں کامل ہو گیا. کچھ دن جب گزر گئے، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ پوچھتے تھے کہ مال یعقوب کیا ہو گیا ابو یوسف کو؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہو گئے لیکن وہ درس دے رہے ہیں. یہ کیا ہو؟ کہا آپ نے خود کہا تھا کہ میں اپنے بعد آپ کو بٹھاؤں گا. آپ نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے. امام صاحب نے ایک شخص کو پانچ سوالات دیے اور فرمایا کہ ہر سوال کا جواب جب وہ دے، سوال کا جواب یا ہاں ہوگا یا نہ ہوگا نا، ہاں کہے تب بھی کہو اخطات غلط، اور نہ کہے تب بھی کہو اخطات غلط. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو ایسا تفقہ، تدبر اور رسوخ علم عطا کیا. مولانا عبدالحی نے متفرقات المسائل میں اس کو جمع بھی کیا، اور بھی بزرگان دین نے. مثلا ایک سوال انہوں نے یہ کیا آ کر امام ابو یوسف کے درس میں کہ بمل تفتح الصلاۃ، نماز کیسے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بالتحریمہ، یعنی اللہ اکبر سے. آپ نے کہا افتح تھا. پھر سوچا کہ وہ ہاتھ اٹھانا ہے اور وہ سنت ہے، تو اس شخص نے پھر کہا کہ اخطا تھا غلط. پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ہانڈیا پک رہی تھی، اوپر سے کوا گر گیا، حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب نے سوچا، امام ابو یوسف نے، کہ بڑا دیب ہوگا یا کات کوے کا کیا فرق پڑتا ہے، نصیب منسیا ہو گیا. حلال ہے فرمایا اختاتا، پھر سوچا کہ چھوٹی انڈیا ہوگی اور قوت نجسلین ہے، ہم ہل دونوں میں واجب القتل ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ناجائز ہے. اس شخص نے پھر کہا اختاتا، غلط کہتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ پوچھا کہ دھوبی کے پاس کپڑے دھلنے گئے تھے، کچھ مدت بعد دھوبی نے کہا کہ وہ گم ہو گئے، تاوان ہے یا نہیں؟ امام ابو یوسف نے سوچا کہ کپڑا تو متقوم ہے، یقیناً تاوان آئے گا. اس شخص نے کہا اختا تھا، غلط. پھر سوچ لیا ہوگا کہ شاید سمت امانت غالب ہے، امانت میں زمان نہیں ہے، تو بیان کیا تھا. اس شخص نے کہا اختا تھا، یہ بھی غلط. اسی طرح ایک خاتون ہے، کنیز ہے، اور وہ خود یہودیہ ہے لیکن وہ حاملہ ہے مسلمان سے، کیونکہ اس کی مملوکہ ہے، اور وہ مر گئی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے، کہاں دفن ہوگی؟ اس نے اعتبار کیا اہل کتاب کا، یہود کے ہاں، فرمایا اختا تھا، غلط. کہا اچھا بچے کا اعتبار ہوگا، لہذا مسلمان قبرستان میں. کہا اختا تھا، غلط. اس طرح چار پانچ سوالات، اور ہر جواب پر اس شخص نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اٹھ کے روانہ ہو گئے، کہتے استاد محترم امام اعظم سے پوچھتے ہیں. امام صاحب کی خدمت میں جب آئے، آپ نے کہا ما جا ابکا الا مسلۃ الغراب، ایک کوے کا جواب تو دے نہیں سکتا ہے اور درس دے رہے ہیں. اللہ اللہ، فرمایا جی اس کی تفصیل کرو گے؟ کہا بالکل. تو میں نے کہا سنت سے نماز شروع ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں غلط ہے، میں نے کہا فرض سے تو اس نے کہا غلط ہے. امام صاحب نے کہا بکلیہما، دونوں سے. اس نے کہا کہ کوے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا یہ نہیں پوچھا آپ نے کہ جوش آنے سے پہلے گرا ہے یا بعد میں گرا ہے؟ جوش آنے سے پہلے گرا ہے تو پھر تو پلیت ہو گئے سارا، اور اگر جوش آنے اور پکنے کے بعد گرا ہے تو اس کو نکالے، اس وزن کے بس شوربہ نکال کے پھینکے، باقی قابل استعمال ہے. پھر کہا کہ وہ لڑکی کنیز کہاں دفن ہوگا؟ وہ یہود کے ہاں دفن ہوگی لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، بچے کے خاطر. اللہ اکبر. تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو. شیخ الہند، شیخ العالم حضرت اقدس مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اعلی اللہ مقامہ، جب آزادی ہند کے لیے ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کیا تو آپ کے بڑے شاگرد تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی آپ کے شاگرد ہے، شیخ الاسلام حضرت مدنی آپ کے شاگرد و خادم خاص ہے، لیکن آپ نے درس دیوبند کے لیے، احادیث کے لیے امام الاثر مولانا انور شاہ کا انتخاب کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ انور شاہ کا انتخاب کتنا موزون تھا. آپ نے سمرقند اور ترمز اور بخارا کے درسگاہوں کی یاد تازی. دیکھیے سید سلیمان کی کتاب یاد رفتگان، ہر دور اور ہر زمانے میں اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ایک اہل انسان کو بٹھا لیا جائے. حدیث شریف میں کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک نااہل کو بٹھا لیا گیا تو آپ انتظار کریں، یہ قیامت کی علامات میں سے. اب ہم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے درس دے رہے، اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے. وہ ایک آدمی نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ پوپ پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا ہے کہ یہ میرے بچہ گڑ کھاتا ہے. اس نے کہا کل لے آنا. جب کل لے گئے تو کہا کہ بیٹے گڑ نہ کھانا. پوپ پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ نے کل کیوں نہیں کہا؟ کل میں نے بھی گڑ کھا لیا تھا. یہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. ایک اور مولوی صاحب ہے ہمارے, اس نے وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ تم کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سردی میں استنجا کیسے ہوتا ہے اور گرمی میں کیسے ہوتا ہے. ان کانت الخصیت مدلات نور الہدا کی اچھی پڑھائی تھی. توبہ. عجب دور دیدم دری پادشاہی کے للو و پنجو ہمیں شد سپائی. توبہ توبہ توبہ. آغا خار پا قلمندو روغ زندان دے, آغا خار پا قلمندو روغ زندان دے, چی یاقوت او مردار سنگ پا یو نرخی. رحمان بابا کہتے ہیں وہ شہر عقلمندوں کے لیے جیل خانہ ہے جس میں یاقوت اور مردار سنگ ایک بیکار سی چیز ہے, وہ ایک ریٹ پہ بک رہا ہے. آغا خار پا قلمند روغ زندان دے, چی یاقوت و مردار سنگ پہ یو نرخوی. توبہ خیر توبہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتیں صحیح طرح ادا کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب حاکم بن جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو انصاف سے. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, بے شک اللہ بہترین نصیحتیں کرتے ہیں تم کو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا, بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والے ہیں. امانت داری کے بعد پھر عدل داری ہے کہ عدل و انصاف رائے جو معاشرے کے اندر, کیونکہ انسان کو اگر اختیار مل جائے اقتدار مل جائے اور وہ طرفداری کر رہا ہو اور وہ اچھے اور برے کا فرق کرتا ہو اور وہ شخص جو ہے نا اپنے اور پرائے کو علیحدہ ترازو میں تولتا ہو تو انصاف ذبح ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ قاضی شریح کی عدالت میں ایک شخص زور زور سے بول رہا تھا, اس کو فراش عدالت کا پیشکار بار بار سمجھاتا تھا کہ بات قاضی کے سامنے کم بولو. تو قاضی شریح نے کہا اس کی حقانیت نے اس کو گویا کر دی. وَأَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدَلْ, اور تم فیصلے کرو انصاف سے. بے انصاف کہاں ہے؟ کورونا وائرس ایک وہم ہے, ایک اشتباہ ہے, اور جمعہ و جماعت ترک کر دی گئی. افسوس صد افسوس کہ علماء دین بھی حالات سے دباؤ میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ ہر شخص سے تین باتیں کرتا تھا. یہاں کا بادشاہ کٹر مسلمان ہے, یہاں اسلامی نظام نافذ ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ ہاں تین باتیں ہر شخص سے کرتا تھا کہ دیکھو ہندوستان میں اسلامی نظام ہے، بادشاہ خود مسلمان ہے، یا اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس شخص سے پوچھتے تھے بتاؤ میں نے کیا کہا، جب اس کو یاد ہو جائے تک آگے بات کرو، آگے بات کرو. کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پر مرہٹوں سے، مرہٹے بڑے جنگجو اور بڑے ناکارا اور بہت ہی باغی اور سرکش مزاج کے لوگ تھے، تو بادشاہ خود ان کے سرکوبی کے لیے گیا تھا، سرکوبی ان کی اور وہ سب رعایت ہو گئے اور انہوں نے پاسداری کا عہد کر لیا. بادشاہ بمالش کر کے وہ روانہ ہو گیا. شہر کے باہر ایک مسجد تھی اور اس میں عصر کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی. بادشاہ سلامت نے اپنے افسران سے کہا کہ جماعت تیار ہے، چلو اکثر کا تو وضو ہے، جن کا نہیں ہے وہ کر لے. بادشاہ کو ایسے مسجد کے اندر دیوار کی طرف جگہ مل گئی صف میں. جب نماز ختم ہو گئی بادشاہ سلامت بیٹھا رہا تو کسی کو کہا امام کو میرے پاس بیٹھ دو ذرا. امام سے کہا آپ نماز میں رو رہے تھے، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اورنگزیب آیا تھا ادھر، مرہٹوں سے لڑ رہا تھا، مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے دعائیں کیے، وہ فتحیاب ہو گیا لیکن آج جا رہا ہے، کل سے یہ لوگ آئیں گے اور کٹاروں سے ہمیں ماریں گے کہ تم دغاباز ہو اور ملک دشمن ہو اور مغلوں کو دعائیں دیتے ہو، تو چونکہ کل کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا تو اس لیے رو رہا. اورنگزیب نے کچھ دیر تو سوچا، اس کے بعد کسی کو کہا کہ وزیر اعظم کو بلاؤ اور وزیر دفاع کو بلاؤ اور دونوں سے کہا کہ فوج واپس کرو، ہم مرہٹے میں رہیں گے. 24 سال مرہٹے ہزاروں خیرا پڑا ایک امام کے رونے پر. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. فرمایا واہ اورنگزیب بادشاہ مسلمین ہے، امامان پر بزرگ جاڑی دئی بولے جاڑی، دو خلق دی جاڑی دئی بنے جاڑی. آج دیکھو کہ مسجد میں ایک عورت جوتو سمیت چڑھتی ہے اور امام کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے انعام و اکرام کی بات ہے. اس کمزور عقل والی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ امام کا کتنا بڑا مقام ہے اور مسجد کا احترام کتنا فرض ہے. تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ اللہ. اس تکبر عارض اس عروج عارضی پر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. زندگی بھر میں ملا مجھ کو سکون دو مرتبہ، اس پہ دل آنے سے پہلے اس پہ مر جانے کے بعد. او اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. افسوس صد افسوس. وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جن کا حکم چلتا ہو تم میں. اولول الامر آگے چل کر قرآن کے اندر تفسیر ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ. کہ وہ علماء جن کا علم استنباط و استخراج کے درجے کا ہو, قرآن کی تفسیر, اور ابن جریر نے جو اپنی تفاسیر نقل کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل فقہ ہی اس کے مراد ہیں. فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. آپ جب خوش ہوتے دعا دیتے اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب, خدایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ قرآن کی سمجھ عطا فرما. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس زیادہ جانتے ہیں. ایک دن میں نے پوچھا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. مَا تَفْسِيرُهَا ذِي الْآيَةِ. عبداللہ ابن عباس نے کہا السَّمَاءُ أَمْطَرَتْ وَالْأَرْضُ أَنْبَتَتْ. آسمان سے بارش ہوئی, زمین نے فصلیں دی. ابن عمر کہتے میں سمجھ گیا اس کا علم سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آگے ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی قائم کی ہے. تو چونکہ یہ تفسیر عین آیت کے مطابق تھی, اس لیے اولول الامر کی تفسیر فقہا مجتہدین مستنبتین اور راسخین علماء سے کرنا ہے. ان قرآن کی تفسیر ہے اور سنت کی تفسیر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جریج کا قصہ سنایا جس کو ماں نے کہا یا جریج یا جریج, اے میرے بیٹے جریج, اس نے کہا الہی امی و صلاتی. شیخ الہند کہتے ہیں کہ یہ تو دل میں ہی کہا ہوگا, خدایا میری ماں پکار رہی ہے, میں نماز میں ہوں. اس نے دیکھا کہ یہ موجود ہے, آواز نہیں دیتا. کہ اللہم لا تمت حتی تریہ وجو المومن, ساتھ بخاری کتاب الصلات. خدایا مرنے سے پہلے اس کو ناکارا عورتوں کے ساتھ بدنام کر. قصہ پیش آ گیا, پٹ پٹ آ گئے. اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر کے کہا لو کان جریج فقیہا لا جاب امہ. جریج ولی تھا, با کرامت تھا, سب کچھ تھا, فقی نہیں تھا. فرمایا کاش جریج فقی ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتا, نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس لیے علماء امت جمہور کے ہاں کسی امام فقی کی تقلید واجب ہے. تقلید کے معنی ہے ایک شخص پر جب ایک دفعہ اعتماد کرے کہ یہ پورا عالم ہے, پھر بغیر طلب دلیل کے اس کی بات ماننا. قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کا نام ہے اہل ذکر, ذکر سے مراد قرآن. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, ذکر سے مراد رسول, ذکر الرسول, ذکر سے مراد علم. تمام اشکال اور تمام جتنے بھی اشباح بنتے ہیں اس کا ایک نام ذکر ہے. تو علماء اہل ذکر, ان جیسا ذکر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ذکر اہل ذکر اس لیے کہا کہ ان کو مسائل ازبر ہوتے ہیں, نہیں کہ ایک دن فتویٰ دو کے گھر میں جمعہ پڑھو اگلے دن جو ہے نا کوئی سرگودوی کے کہنے سے, حالانکہ بات میں نے کہی تھی, کہ غلط ہے، اور 1400 سال اسلامی تاریخ کے خلاف ورزی. جب بھی جمعہ فوت ہوگا ظہر فرض ہوگی، نہ کہ جمعہ.
تیرا جینا چاہے تو بانے ہزار ہے، آنکھیں اگر بن ہے تو پھر دن بھی رات ہے.
اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کتاب لکھی ہے کہ ائمہ اربعہ بہترین لوگ ہیں اور ان کا اتباع بہت ضروری ہے، اس میں نجات ہے، عافیت ہے. اور رفع الملام میں حضرت نے اس آیت کو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا مصداق امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد کو قرار دے دیا. فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی سبیل الرشاد میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی تقلید میں طلب دلیل نہیں ہوتی، بس یہ اطمینان کافی ہے کہ یہ پورا عالم. بخاری شریف میں ہے کہ ایک سفر میں ایک مسئلہ پیش آیا، سعد ابن ابی وقاص نے عبداللہ ابن عمر کو سمجھایا، لیکن عبداللہ ابن عمر کو اطمینان نہیں ہوا. جب مدینہ پہنچے اور اپنے باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا سعد نے صحیح کہا ہے. اذا حدث لك سعد فلا تسأل بعده احدا. سعد ابن ابی وقاص کے بتانے کے بعد اور لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ تقلیدی شخصی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف فرائض میں ایک مسئلہ وراثت کا پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا اور بڑے شان سے دیا، اور خود ہی کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، فسیتابعونی انشاءاللہ، وہ بھی یہی کہیں گے جو میں کہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے سوال سنا اور جواب سنا، فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدی. اگر یہ جواب میں نے دیا جو میرے بھائی ابو موسیٰ نے دیا، یہ تو صحیح نہیں ہے. اور پھر صحیح جواب دے دیا. جب صحیح جواب دے دیا تو ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں، سنیے بخاری میں، یا ایو الناس لا تسألونی ما دام الحبر فیکم. اے لوگو مجھ سے نہ پوچھو جب سے جب تک علم کا یہ سمندر موجود ہے. یا ایو الناس لا تسألونی ما دام الحبر فیکم. تقلید شخصی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مزید تفصیل کے لیے ابن نجیم کی کتاب فتح الغفار، قاری محمد طیب محتمم دار العلوم دیوبند کی تقلید اور اجتہاد، استاذ حضرت الشیخ مرشد سرفراز خان کی کتاب القول المفید فی اثبات التقلید، جس نے تمام مانعین و منکرین و منحرفین کے سر قلم کیے، والحمدللہ علی حاضر. یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو عجیب بات ہے کہ اللہ اور رسول کا تو اطاعت ہے، اور اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، تو علماء نے احتیاطاً اس کو تقلید کے دیا. تقلید، غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ اس پٹے کو کہتے ہیں جو کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. تو اصل بات یہ کہ تقلید کا معنی جب یہ کتے کے گلے میں ہو تو یہ پٹا کہلاتا ہے، اور جب انسان کے گلے میں ہو تو عزت کا ہار کہلاتا ہے. بخاری شریف میں کہ غزوہ اف کے موقع پر ام المومنین عائشہ نے اپنی بہن اسماء سے فاستعارت منہا قلادتا، ان سے ہار مانگا تھا کہ یہ میں پہن کے جاؤں. تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم نے انسانوں والا معنی لے لیا، بزرگوں کی تقلید، ان کے اتباع اور ان کے ماننے کے بہترین ہار گلے میں پہننا، اور دوسرے لوگ چونکہ دوسری نسل سے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کتے کا پٹا لے لیا.
وے کلمیاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچے میں خود اس کی حجامت ہو گئی.
وہ تقلید کا ہمیں الزام دیتے ہیں. توبہ توبہ توبہ.
وے دم دم چھئی نورزیاں لا سچئی خامارتا او اگورئی چمیارتا.
اللہ اکبر. اس کے بعد مسئلہ توحید مدلل مفصل ہے، اور انبیاء علیہ السلام بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فریضہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اطاعت کے ذیل میں علماء نے مسئلہ توسل بھی لکھا ہے، خود ابن کثیر نے تسلیم کیا، قاضی شوکانی نے فتح القدیر میں تسلیم کیا. شوکانی کی فتح القدیر میں متوسلین الیک، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 483. روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے، جز 5 صفحہ 83. حافظ ابن کثیر نے تو بعد الوفات توسل کا بھی ذکر کیا. دیکھیے مختصر تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 410. اس کے بعد دوسرے مسائل ہیں، جیسے میدان جنگ ہے اور اس میں امامت کی بھی ضرورت ہے، نماز ہو رہی ہے، مجاہدین ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنے پر رضامند ہے، تو آدھے ادھر کھڑے ہو جائے، آدھے جہاد میں کھڑے ہو جائے میدان میں، یہ آدھی نماز پڑھ کر چلے جائے، وہ آدھی نماز میں شریک ہو جائے. معلوم ہوا کہ جب نماز میں اور جہاد میں آپس میں تصادم ہو تو نماز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، لیکن چھوڑا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہ کسی کو نہیں کہا جائے کہ آپ مسجد نہ آئے نماز نہ پڑھے، بکواس. اسی طرح چونکہ سورت فاتحہ میں انعمت علیہم میں کہا گیا تھا کہ اس سے مراد چار اصناف ہے، کیا ہے وہ چار اصناف، اس جگہ ذکر ہے آیت نمبر 69 میں 6-9 میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، بس یہ ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء و صالحین میں سے، ان کی رفاقت بڑی زبردست ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیم. یا ایک تفصیل کرنی ہے، وہ یہ کہ مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ جس طرح صدیق بن سکتا ہے آدمی، ایک آدمی سچ بولتا ہے بولتا ہے، حدیث میں اللہ کیا صدیق کہلاتا ہے، اس طرح شہید و صالح بن سکتا ہے تو نبی بھی بن سکتا ہے. ان کو ایک کتاب کی عبارت سے دھوکہ ہوا نہیں ہے، دھوکہ کھایا ہے اور دھوکہ دینا چاہا ہے، اور وہ کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ، ابو نعیم اصفہانی کی، جس کی مفردات فی القرآن ہے. چنانچہ ہمارے قریبی زمانے میں قادیانی، مرزائی اور رافضیوں کے خلاف سر بکف مجاہد و مناظر آیت من آیات اللہ مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی نور اللہ مرقدہو نے ان تمام عناصر کو جہاں سے نکلے ہیں وہاں لٹایا تھا. جب قاضی نذیر ربے کے قادیانی مناظر نے یہ باتیں کہی تو مولانا منظور چنوٹی کراچی آئے اور حضرت اقدس فقی العالم محدث کبیر استاذنا و وسیلتنا اللہ مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی کو بتایا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر اور امام راغب اصفہان تو بابو نے غلط کہا, امام راغب اصفہانی کی کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ پیش کر دی اور اس میں تو اس طرح نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا ہے, چنانچہ اس کتاب کو ایک بہت بڑے شان و مینار کے ساتھ اٹھا لیا گیا اور مرزائیوں کے ربوے میں چکر دے دیا گیا اور جھوٹے نبی کی امت جھوٹی, جھوٹے نبی کی امت جھوٹی, اور تمام مرزائی مناظرین نے دم دبائے پختو کہ وہی لکئی کو نہ کیوں منڈ. تیس چالیس سال کے بعد قاضی نذیر مرزائی نے مرنے سے پہلے پھر شور مچایا کہ نہیں اس میں ہمارا موقف لکھا ہوا ہے. اب مولانا منظور چنوٹی بھی بیمار تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے, وہ کراچی آئے اور مجھے کہا کہ عجیب باتیں, میں بنوری ٹاؤن گیا حضرت اقدس استاذ کے انتقال کے بعد کتب خانہ وارثوں کے ہاں تقسیم ہو چکا ہے, پتہ نہیں کہ ذریعہ کہاں چلا گیا. میرے منہ سے نکلا کہ میں پیش کروں گا. میں نے اس کے ان کے جانے کے بعد تمام کتب خانے دفتر کا درمیان کا کونے والا کمرہ گھر کے کئی حصے اوپر کے الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر اس وقت پاکستان میں کسی ایک جگہ شاید ہم سے زیادہ کتابیں موجود نہ ہوں, شاید والعلم عند اللہ. لیکن الذریعہ الی مکارم الشریعہ نظر نہیں آئی. جیسے امام مسلم ایک حدیث کی تلاش میں قریب تھا کہ بلکہ وہ انتقال کر گئے, وہ حدیث نہیں ملی اور جو ہے نا تلاش کرتے رہے, مشورے کے کھجورے کھاتے گئے. ہمارے ایک غریب سے ساتھی ہے لیکن صاحب علم ہے, مولانا محمد یونس صاحب, اس نے مجھے کہا آچاریہ ترمذی کے بعد منصور کے ساتھ آؤ ناشتہ کرو, کہا کتاب نے بہت تکا دیا. ہم وہاں چلے گئے ناشتے کے لیے تو انہوں نے تیپائی پر الذریعہ رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے آج کا ناشتہ ہے. میں نے وہیں سے حضرت مولانا منظور صاحب کو کہا کتاب مل گئی ہے, تو حضرت نے کہا اب میں مر بھی گیا تو مرا نہیں ہوں گا. مجھے بہت دکھ تھا کہ آخر میں آ کر کے ایک ایسے مسئلے میں پس گیا جس میں میں تیس سال پہلے جیت چکا ہوں, آج کتاب نہ ہونے کی وجہ سے. میں نے کہا یہ کتاب بھیج رہا ہوں, کہا نہیں کتاب اپنے پاس رکھے, اس کا بہترین فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے بھیج دی. اور اس کتاب پر مولانا نے اپنے ہاں چنوٹ میں جلسہ کرایا, میری تقریر اور یہ سارا قصہ سنوایا, اور یہ بھی کہا کہ میں مولانا یوسف بنوری کے پاکستان آنے کے بعد پہلا شاگرد ہوں, اور مجھ عاجز فقیر کا نام لیا کہ مفتی صاحب حضرت کے وفات کے سال ان کے شاگرد ہیں, یا میں اول ہوں یا آخر ہے. الحمدللہ. تو چونکہ ممکن ہے علماء کرام بھی سن رہے ہو اور طلباء تو یقیناً جگہ جگہ سن رہے ہیں, اور اللہ ان کو سننے کی توفیق دے, ہر قسم کی پابندی اللہ ہٹا دے, تو یہ جو آیت ہے نا اس کو آپ دیکھیں ذرا, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, تو اس کے نیچے امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ متویعین کا درجہ ہے, اللہ کے ماننے والوں کا, اللہ اور رسول کے ماننے والوں. اور پھر صدیقین شہداء صالحین, دیکھو نبیین کے نیچے نہیں لکھا کیونکہ نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء, تو دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. امام راغب نے کیا کیا, پہلا درجہ کیا بنایا, متویعین کا. اگر نبی کے بعد وہ نبوت کے قائل ہوتے تو بن نبیین کہہ دیتے کہ یہ پہلا درجہ ہے. وہ نا, یہ غزوہ میدان میرے پاس یہ موجود ہے, ذریعہ الی مکارم الشریعہ. جس کسی کے پاس بھی یہ کتاب ہو بہت اچھا, نہ ہو تو میں اپنے عزیزم جنید کو اجازت دے دوں گا کہ اس کتاب کو عام کر دے, کیونکہ یہ مرزائیوں کے گھونسلے کو تس نس کرنے والی کتاب. یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل باطل کے پاس کبھی بھی علم یا دلیل نہیں ہوتی, مغالطہ ہوتا ہے. علم کی مثال کیا ہے, جو نماز نہ پڑھے اس نے کفر کے برابر گناہ کیا, یہ تو حدیث ہے. اور مغالطہ کیا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, یہ مغالطہ دے رہا ہے نا. اللہ کو تھوڑا ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے, اللہ کا تو حکم ہے. تو یاد رکھنا اس مختصر تفسیر کیا علوم القرآن ہی سے متعلق بعض باتیں چیزیں چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سارا کام ہو جائے گا. آگے نماز کے مسئلے ہیں, آداب الدین ہیں, اور شیطانی حرکات سے بچنا ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے لوگوں کو مارو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی چال چلن نہ چلنے والی ہے اہل حق کے سامنے. اور یہ تقریباً 75 آیات میں 8 مسائل ہے جن میں حاکم کی ضرورت پیش آ رہی ہے. کل میں بھی ترتیب بھی سنا دوں گا انشاءاللہ خلاصے میں. سفارش کا مسئلہ ہے, اور وہ آیت یہ ہے جو ہماری اس آیت کی تفسیر ہے, آیت نمبر 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. آگے جہاد کا مسئلہ ہے, پھر شفاعت کا مسئلہ ہے, پھر سلام کے آداب, دعا کے آداب, پھر کہاں تک ہم اہل کتاب یا کفار کی مدد کر سکتے ہیں, اور کہاں ہمیں رکاوٹ ہے. آگے قتل کی تفصیل ہے, قتل خطا ہے, قتل عمد ہے, اور شب عمد اور شب خطا, اور قتل بسبب وغیرہ کی تفصیل احادیث اور فقہ میں ہے. اور اس کے بعد لوگوں کی تفصیلات ہے, مومن مسلم کا تذکرہ ہے, اہل کتاب کا تذکرہ ہے, مشرکین و کفار کا تذکرہ ہے. ظاہر لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے, بھائی کوئی بات کہی گئی تو بس اس کو آپ خفا ہو گئے کہ بھائی افغانیوں کو ایسا کہہ دیا. اور دن رات جو ہم کہتے ہیں کہ قرون اولا کے جہاد کو زندہ کرنے والی قوم, دنیا کی غیرتی قوم, ایمان و جہاد والے افغانی ہے, وہ آپ نہیں سنتے ہم سے. بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے, پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ. مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ تشریف لائے تھے مسجد نبوی میں, امام مالک سے ملاقات ہوئی, انہوں کا کہاں سے, اور کا کوفہ سے, کال کوفی لایوفی, کوفے والے بڑے غدار ہیں, علی کو مارا, حسن کو مارا, حسین کو بے یار و مددگار چھوڑا. آپ نے کہا وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ, مطلب یہ کہ کیا مدینے کے سارے لوگ خراب ہیں اور منافق ہیں, مطلب یہ کہ سارے افغانی نہیں تو نہیں ایسے ہوں گے جن سے آپ بلا وجہ خفا ہوتے. دل بڑا رکھو, سینہ وسیع رکھو, مجال نہیں ہے کہ ہم کسی قوم من حیث القوم برائی کرے, ہم ان کے مدائح اور محاسن کے بھی حد درجے گرویدہ ہے. مجھے امید ہے کہ آج ہم نے اس صورت پر قدرے اچھا کلام کیا ہے, کچھ مزید نظر ثانی کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من الأوبية والآفات والآهات والمصائب والشدائد والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. خدایا پورے عالم سے بلا اور وبا ہٹا لے. یا اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما. حرمین شریفین اور ہمارے بزرگ شاہی خاندان کے محسنین کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ کعبے کے پاسداروں کو کعبے کی برکت سے کعبے کے تقدس سے خوب تقدس نصیب فرما. شیاطین عالم کے نرغے میں ہے یا اللہ ان کی مدد فرما, ہماری بھی مدد و نصرت فرما. جتنے عالم کے مسلمان یہ درس سن رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما. انہیں یہ موجودہ آفت و آحت سے ہمیشہ حفظ و امان عطا فرما. یا رب علماء و طلباء بھائی خواہ اور مدارس اور مساجد کی فضائے سازگار فرما. کہ اللہ ہمارے بزرگ اور دوست ہمارے عزیز جہاں کہیں ہے یہاں جو موجود ہے پورے عالم میں ہے رب کریم, ان پر خصوصی نظر حفاظت, نظر رحمت, نظر لطف عنایت فرما دیجیے. جس فقیر کو کمال صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرما. بما عزیزم حافظ محمد انور شاہ کے صلی اللہ تعالیٰ.